أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. حم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. وَهُمْ مِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ آیت اس حقیقت کو بالکل کھول دیتی ہے کہ انسان کے لیے حق ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے، کسی سے مدد مانگے اور کسی سے فریادیں کرے، خاص طور پر ان بزرگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہوں اور جن کے اور انسان کے درمیان فاصلے حائل ہو چکے ہوں، اس لیے کہ ان پہ جو گزرتا ہے وہ ہم نہیں سنتے. اگر ان کی آواز ہم نہیں سن سکتے تو ہماری آواز وہ کیسے سنتے ہیں؟ اگر ان کا حال ہم نہیں جانتے تو ہمارا حال وہ کیسے جانتے ہیں؟ حالانکہ ہم گھومتے پھرتے ہیں، آزاد ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو دنیا سے جانے کے بعد وہ تو ایک جگہ قید ہو گئے. ان کے اور ہمارے درمیان تو برزخ ایک پردہ حائل ہو گیا. اب ان کو کیا خبر کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے کون کیا مانگ رہا ہے. اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. دعا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک کہلاتا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن یہی بزرگان اور یہی اولیاء اللہ جن کو لوگ دنیا میں پکارتے ہیں وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن بنیں گے کہ ہم تو اپنے رب سے محبت رکھتے تھے، ہم تو اپنی ساری زندگی ہم نے اپنے رب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں گزاری، ہم نے تو تمہیں شرک سے بچنے کا سبق دیا اور تم نے ہمیں کو پکارنا شروع کر دیا. اب دیکھیں کہ یہ ان کے مشن کے خلاف جاتا ہے. جتنے بھی نیک بزرگ ہیں انہوں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں سکھایا کہ لوگوں ہم سے مانگنا یا ہم سے سفارش کروانا، اور اسی لیے وہ ان سے اعلان بیزاری کر دیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تمہاری کسی عبادت کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہاں دعا کو عبادت کہا جا رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وہ حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دینے لگتے ہیں. کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے. جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ برابر گزر کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو، میں کوئی انوکھا یا نیا رسول تو نہیں ہوں. میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کیا؟ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد تمہاری دنیا کا مستقبل کیا ہوگا یا آخرت کا. ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، ہم سے آگے نہ بڑھ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے یہ اب ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین دونوں کا حق ہے، لیکن دونوں میں سے ماں کا حق پھر زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کس کا حق کی خدمت مجھ سے زیادہ ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیرا باپ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور ویسے بھی ماں جذباتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جلد ناراض ہو جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ کیئر کرنی چاہیے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اور اس کی وجہ کیوں ہے اس حق کی اور 3 گنا زیادہ باپ کے مقابلے میں؟ کہ ماں نے اسے مشقت اٹھا کے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کے جنم دیا، یعنی جنم دینے کی تکلیف ہی انسان اس کا ہی بدلہ نہیں دے سکتا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. تو 3 درجے اور یہ 3 مشقتوں کا ذکر، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا، میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. یہ دلچسپ بات ہے کہ انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ کے یہ دعائیں کرنے لگتا ہے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ خود باپ بن چکا ہوتا ہے یا ماں بن چکا ہوتا ہے. جب وہ خود صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس کو اپنے والدین کی قدر آتی ہے. جب بچے ستاتے ہیں تو ضرور خیال جاتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہیں اپنے ماں باپ کو ستایا تھا. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تو گویا جن جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہے وہ اپنے لیے اس دعا کو لازم کر لیں، یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا تم نے، اوف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، ہر وقت آخرت کی باتیں کرتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَيْلَكَ آمِن اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ مگر وہ کہتا ہے، یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، زمانہ کدھر جا رہا ہے، لوگ تو ایسا اور ایسا کرتے ہیں اور آپ ہم کو یہ ادب آداب سکھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، ان کو ہدایت نہیں ہوگی۔ ان سے پہلے جن اور انسانوں کے جو تولے اسی تماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ ان کی کیا ہستی کہ یہ اللہ کو معاف کر دیں؟ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، یعنی فرما برداروں کا اپنا درجہ ہے اور نافرمانوں کا اپنا، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، یعنی جس دنیا کی خاطر تم نے میری نافرمانی کی، اسی دنیا میں تم کو جو نعمتیں ملی نافرمانی کے باوجود، وہ فائدے تم اٹھا چکے۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حد کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کی پاداش میں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذرا انہیں آج کے بھائی ہود علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ احقاف، جس پر اس سورت کا نام ہے، حقف کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلے جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو تو نہ پہنچے لیکن عام ٹیلوں سے بڑے ہوں، اور بعض نے اس کا معنی پہاڑ اور غار کا کیا ہے۔ یمن کے قریب یہ لوگ بستے تھے اور ان کے علاقے کا بھی کچھ نقشہ اس لفظ میں موجود ہے، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکار کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں؟ اچھا، تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، یعنی میں پیغام پہنچانے آیا ہوں، عذاب لانے نہیں، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں، یعنی عمارتیں باقی رہ گئیں اور لوگ ختم ہو گئے، جل بھن گئے، کیونکہ اس بادل سے ان کے لیے آگ برسی تھی۔ کہتے ہیں کہ نیوٹران بم کے گرنے سے ایسی ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے لیکن عمارتوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس سے ایسی ریز نکلیں گی جو آکسیجن کو ختم کرتی جائیں گی اور لوگ فنا ہو جائیں گے۔ تو اگر آج کے دور میں انسانوں نے ہلاکت کے ایسے سامان پیدا کر لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہوا کے ذریعے اور بادل کے ذریعے، کیونکہ اور دوسری جگہ پر بادل کا ذکر ہے اور یہاں ہوا کا بھی ذکر ہے، ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ اور ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلا دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، اے اہل مکہ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم بڑی طاقت رکھتے ہو؟ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی بات نہ مان کر انسان خاص کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو دنیا میں، دراصل ناکام ہے، احمق ہے، اور اسی چیز کو پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب اور پکڑ۔ تمہارے گرد پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ اہل مکہ جس عقیدے کا شکار تھے وہ کیا تھا، یا اہل مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ وہ یہ تو مانتے تھے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، اور اس پر ہر چیز دی، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مشکلات اللہ تعالیٰ ہی دور کرتے ہیں، اسی لیے جب کوئی تکلیف بڑی آتی تو سب کو بھول کے اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ کچھ دیویاں اور بت ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا تقرب کا مقام رکھتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے تھے یہ پتھر کے بت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بھی مانتے تھے، ان کو بھی نظر آتا، لیکن وہ بت تھے کس کے؟ دیویوں اور دیوتاؤں کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور ان کے نشان ہم نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیویاں اور دیوتا اللہ کے ہاں بڑی قربت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بزور چیزیں منوا لیتے ہیں، ہماری فریادیں کرتے ہیں، ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ اہل مکہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، پیچھے بہت سی آیات گزر چکی جن میں آتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھا آسمان و زمین کس نے پیدا کی، کہیں گے اللہ نے کیے۔ پھر ان سے کہا گیا پھر کہاں سے پھیرے جاتے ہو، پھر ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو بتوں کو پوچھنے میں پیچھے فلسفہ کیا تھا کہ وہ بت تھے کس کے؟ وہ قوم کے بڑے بڑے نیک لوگوں کے، جن کو وہ اللہ کے قریب سمجھتے تھے، اور ان کے نام کی نظر نیاز اس لیے پیش کرتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوائیں گے یا فائدے دلوائیں گے۔ یہاں اسی عقیدے کو عشق قرار دیا گیا۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے تھے۔ یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام۔ ذالک عشقہم، اس بات کو اللہ تعالیٰ عشق قرار دیتے ہیں۔ وما کانوا یفترون، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ عقل مند جن تھے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قرآن پاک پڑھ رہے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ واپس ہوئے تو راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر گزر ہوا اور وہ آپ کی قرآت سننے کے لیے ٹھہر گیا، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی کو محسوس بھی کیا تھا۔ وہ جن آپ کے سامنے تو نہیں آئے تھے لیکن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اور معتبر روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جنوں کے کئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، کیونکہ ان کی طرف بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو بہرحال پہلی ہی مرتبہ آئے، سنا، خاموشی سے سنا، اور اگر کسی نے بیچ میں کوئی تبصرہ یا کمنٹ دینے کی کوشش کی تو اسے بھی چپ کرایا، اور واپس جا کر کیا کیا؟ فلما قضی، جب پورا سن چکے، ولوا الی قومہم منذرین، تو صرف ایک سٹنگ کا سن کر واپس جا کے اپنی قوم کو خبردار کرنے لگے، ان کو بھی بتانے لگے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جب تک علامہ نہ بن جائے کسی کو ایک لفظ نہ بتاؤ، نہیں تو کس میں سے علامہ بنیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت۔ اگر کسی کو صرف ایک بات سمجھ آئی ہے نا پوری سٹنگ میں، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس ایک آیت کو کسی نہ کسی تک ضرور پہنچائے، کیونکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے کہ اچھے میسج اور اچھی بات کو آگے سے آگے پہنچایا جائے، اور آپ کے ذریعے جتنے لوگوں تک پہنچے گا، جس تک خیر اور بھلائی جائے گی، جو اس سے مستفید ہوگا، ان سب کی بھلائی، ان کی نیکی، ان کی خیر، اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو بہت فراخ دل ہونا چاہیے کہ خیر کی بات ہزاروں تک پہنچے۔ انہوں نے جا کر کہا اپنی قوم کو، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت قبول کر لو، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اصل روح سمجھ گئے اور پا گئے۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، یعنی جو اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو ذکر کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آپ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم جو اس کو مانتے نہیں تھے، اب یہ سچ نظر آیا تم کو؟ وہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے کہ نہیں مان رہے تو ان کو پکڑ لیا جائے۔ ان کی بے رخی، مخالفت، مزاحمت اور ایزا رسانیہ، اگرچہ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ایک صبر آزما کام ہے، لیکن پھر بھی صبر ہی اچھا ہے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان